الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب اس دنیا میں انسان ہر حال میں مسافر ہے عام طور پہ ہم اور آپ مسافر ان کو کہتے ہیں جو سفر کرتے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں ان کو عام طور پہ ہم اور آپ مسافر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر انسان مسافر خواہ وہ سفر کرے تب بھی مسافر ہے سفر نہ کرے تب بھی مسافر قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان مسافر ہے ہمیشہ ہمیشہ کا مسافر اس لیے کہ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنی منزلیں طے کرتا ہے منزل کو بدلتا ہے ایک منزل سے دوسری منزل جو آدمی جاتا ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے انسان شروع دن سے مسافر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں میں بیان کیا سورة الدہر کی پہلی آیت میں کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان کی ایک منزل یہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی پھر اسے وجود میں لایا وجود میں لایا تو کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے حضرت حوا کی تخلیق ان کی پسلی سے حضرت عیسیٰ کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص کلمے کے ذریعے اور عام انسانوں کو پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے انسان وجود میں آیا پھر وجود میں ایسے ہی نہیں آ گیا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا عام انسانوں کے وجود کی تخلیق کی پوری تفصیل قرآن کریم کی کئی سورتوں میں، سورۃ الحج، سورۃ المومنون اور اس کے علاوہ بھی کئی سورتوں، کہ انسان کی پہلی شکل ایک ناپاک پانی سے ہوتا ہے، بالکل گندا پانی، جو انسان کو اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ایک منزل ہوتی ہے، چند دنوں کی، 40 دن کا وقت بدلا، پھر اس کے بعد اسے گوشت پوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، جسم ایک تیار ہوتا ہے، پھر اس کی ایک منزل الگ ہے، یہ دنیا میں نہیں ہو، دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ الگ ہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی کوکھ یعنی ماں کا پیٹ رکھا ہے. جب انسان وہاں تیار ہو جاتا ہے اور اسے دنیا میں آنے کا جو بھی وقت اللہ نے متعین کیا ہے، عموماً وقت ہم 9 ماہ کی کہتے ہیں، لیکن کچھ بچے وقت سے پہلے باہر کا، جو بھی اس کا وقت ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچے، تو یہاں اکیلا ہے، ننگا ہے، تیری غذا سڑی گلی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، تیری جگہ بہت چھوٹی ہے، اب ہم تم کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جو بہت بڑی ہے، تم یہاں اکیلے ہو، وہاں کئی لوگ ہوں گے، تم یہاں ننگے ہو، وہاں تمہیں بہترین سے بہترین کپڑے ملیں گے، گھر کے لوگ تو پہلے ہی سے خرید کے رکھے ہیں، تمہاری خوشی کی خبر ملے گی تو سارے دوست احباب رشتہ دار بھی لا کے دیں گے، اتنے کپڑے ہوں گے کہ شاید تم جیسے کتنے بچے پہن سکتے ہیں، گرچہ کہ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، صاحب حیثیت لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل تو دکانیں بھی ایسی ایسی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کوئی دکان کا نام ہے جسٹ بورن، یعنی وہاں کپڑے وہی ملیں گے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، تو نہ معلوم آگے اور کیسے کیسے دکان آئیں گے، جسٹ ٹین ایج، یا وہ تو خیر وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت آگئے ہیں، بے حساب آگئے. تو بہر کیف فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو یہاں اکیلا ہے، ننگا ہے، تیری غذا بھی بڑی ناپاک چیز ہے اور تیری جگہ بھی بڑی چھوٹی ہے، یہاں سے بڑی جگہ، اس سے بہترین کپڑے، اس سے اچھی لباس، اس سے اچھی غذا، تجھے اٹھانے کے لیے لوگ ترستے رہیں گے، خوشیاں منائیں گے. انسان اپنی عادت کے مطابق کہتا ہے نہیں نہیں، جو مل گیا وہی بس، ہم کو یہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالی کا مقرر کردہ وقت اسے جب باہر لاتا ہے تو انسان روتے ہوئے آتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، جب اسے نہلا دھلا کر نرم نرم بستروں پر رکھا جاتا ہے، ہر آدمی اسے گود لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے واقعی اب تو کمرہ بہت بڑا ہے، وہاں تو میں اکیلا تھا، یہاں کئی لوگ میرے ساتھ ہیں، وہاں کچھ اور تھی، یہاں تو بہترین سے بہترین غذا، دودھ جیسی چیز پلائی جا رہی ہے، سب کچھ. تو اس کے بعد وہ سکون کا سانس لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بچپنا کی زندگی چلتی ہے، بچپنا بچپنا ہی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عقل و شعور دیتے ہیں، تو عقل و شعور دینے کے بعد اس کے سامنے 2 راستے رکھتے ہیں، جسے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ دہر میں ہی کہتے ہیں کہ اما شاکروں و اما کفورا، کہ تیرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک فرما برداری کے اور ایک شکر کے، کہ تو اپنے رب کا فرما بردار بن جا یا اپنے رب کا نافرمان، تیری چوائس. اب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چوائس نہیں دیتا تو اچھا تھا، اسی لیے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ دیتے تو انسان کہتا ہے اللہ ہم کو غلام بنا کے رکھ لیا، ہم کو موقع ہی نہیں دیا. تو انسان کی عادت ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے گا اسی کے بارے میں سوال کرے. اگر آپ کوئی چیز کہیں گے کہ یہ کام کرنا ہے تو کہے گا کہ اگر یہ نہ کرے تو کیا ہوگا، اور اگر کہا جائے کہ نہیں کرنا ہے تو پوچھے گا کریں گے تو کیا ہو جائے گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جو علیم و خبیر و حکیم ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس صرف علم ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی مکمل ہے، حکمت بھی ہے، اور ہر چیز کی باریک سے باریک چیزوں کا علم بھی ہے. لہذا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بہتر فیصلہ. تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دونوں راستے بتا دیے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی. لیکن انسان پھر بھول جاتا ہے، اور وہ سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں کہ نہیں تم یاد کرو اپنی حالت. ایک تو وہ حالت تھی کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود میں لایا، پھر اس کے بعد ایک منزل سے دوسری دنیا میں لایا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر جگہ نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے ایک دن تنگ ہو جائے گی، اس سے بڑی جگہ، اس سے آرام دہ جگہ، اس سے بہتر جگہ، اس سے اچھے اچھے لباس، اس سے بہتر غذائیں، اس سے عمدہ رہنے کی چیزیں. انسان کہتا ہے معلوم نہیں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، انسان کو پھر یقین نہیں آتا ہے، پھر پرانا سبق بھول جاتا ہے، آخر میں اسے موت کے ذریعے سے اس راستے کو پہنچایا جاتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت آخری سٹیج ہے، نہیں، موت ایک دوسری زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے. جو سمجھیے کہ سینٹرل ہے جہاں سے جا کر آپ کو گاڑیاں بدلنی ہیں، وہاں سے دوسری گاڑی پکڑنی ہے، بس موت خاتمے کے نام نہیں ہے. جس طرح پہلے کی زندگی سے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا گیا تو وہ خاتمے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، ایک منزل سے دوسری منزل میں لایا گیا. اب پھر اس منزل سے دوسری منزل کو لے جانے کا نام موت ہے، پھر اس کے بعد زندگی ہے. کیوں کہ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو دو بیان کیے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. تو دنیا ہے تو اس کی کا دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہے جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، اور وہ زندگی موت کے بعد شروع ہوتی. اب اس وقت انسان جب پیدا ہوا تو انسان تو رو رہا تھا، لیکن سارے رشتے دار خوشی منا رہے تھے، سب کے چہروں پہ خوشی، ماں باپ کے چہروں پہ خوشی، رشتے داروں کے چہروں پہ خوشی، سب کو خوشی ہے. اب انسان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ کیونکہ انسان اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس یہی سب کچھ ہے. لیکن اگر تفصیل کے بجائے مختصر الفاظ میں یہ بتلاؤں، جسے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ، جو فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا تھا بہت پہلے، انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا کہ انسان کو یہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے. تو شعر کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا، سارے تیرے لوگ خوشی منا رہے تھے، اب تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو خوش ہو اور تیرے سارے لوگ تیرے اوپر روئیں، ان کے آنکھوں میں آنسو ہو تیرے لیے، اور تو دنیا سے جائے تو خوشی خوشی جا. یہ کب ہوگا انسان کو؟ انسان کو سوچنا چاہیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہماری وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو آئے، جملے پہ غور کیجئے گا، ایک ہماری وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو آئے اور ایک ہمارے لیے کسی کے آنکھ میں آنسو آئے. دونوں میں بہت فرق ہے نا، یعنی ہم کسی کو تکلیف دے، ستائیں، پریشان کریں زبان، ہاتھ، کسی چیز سے، تو اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا، تو یہ بہت برا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، انسانوں کو بھی پسند نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے، ہماری تکلیف یا ہماری پریشانی یا ہماری کسی بھی وجہ سے. اور یہ کہ ایک انسان کی ہمدردی، محبت یا اس کی خدمات یا اس کے دوستی اور اس کے ساری چیزوں کی وجہ سے افسوس کے ساتھ اس کے اوپر ہمارے لیے آنکھوں میں آنسو آئے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ گویا دعا ہوتی ہے, پہلی والی اس کی اپوزٹ ہوتی ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے انسان, اب تو ایسی زندگی گزار کہ تو دنیا سے خوش ہو کے جا. کیسے خوش ہوگا؟ علامہ اقبال اسے مومن کی موت کی نشانی بتلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بتلاؤں کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست, کہ جب مومن کو موت آتی ہے نا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا اور ان کے پاس کہنے لگا کہ مجھے موت سے بہت ڈر ہو رہا ہے, موت سے بہت نفرت ہے, میں موت کو پسند ہی نہیں کرتا. تو اس اللہ کے بندے نے پوچھا کہ تیرے پاس دولت ہے؟ ہاں دولت ہو, ہم نے کافی دولت رکھی ہے سب کچھ. کیا کہ ضروری بات ہے کہ انسان کا جس جو چیز یعنی خاص کر مال و دولت جہاں ہوتا ہے وہیں اس کا دل لگا رہتا ہے, تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر. چند مہینے کے بعد وہ آدمی اور کہا اجی مجھے تو اب موت سے محبت ہو گئی ہے, مجھے موت سے محبت ہو گئی. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے جب ساری چیزیں گھر میں رکھی تھی تو میرا دل گھر میں لگ رہا تھا, میں نے جب اللہ کے پاس جمع کر دیا تو اب مجھے خواہش ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ کب دیں گے. اور ضروری بات ہے کہ اللہ جو بدلہ دیں گے وہ کوئی معمولی بدلہ نہیں ہوگا, وہ تو کئی گنا بڑھ کر ہوگا, کتنا بہتر سے بہتر ہوگا. تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ کب میں میرے رب کے پاس پہنچوں کہ میرا رب مجھے دے. اب وہ آیت کریمہ سنیے, جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی, جو تیسویں پارے کی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے رب کی عبادت سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا رب؟ کریم, بربک الکریم, جو بہت ہی مہربان ہے, بہت ہی کرم کرنے والا ہے, بے حساب کرم کرنے والا رب ہے. ایسے رب کی عبادت سے کون سی چیز ہے جو تجھے دور رکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ چاہتا تو تمہیں انسان کے بجائے کوئی اور مخلوق بنا دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا. یہ خود اس کا ایک بہت بڑا کرم کہ اگر خدا نخواستہ وہ چاہتا ہماری روح کو کسی جانور میں, پرندوں میں, چرندوں میں, درندوں میں ڈال دیتا, کیڑے مکوڑے بنا دیتا, ہم اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ہماری زندگی کیسی ہوتی. کیونکہ سب سے گھٹیا جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو دیتا ہے, اور سب سے بڑھیا, سب سے بہتر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیا. یہ تو عام انسان کی بات ہے, لیکن یہ انسان جب مسلمان بن جائے اور خاص کر امت محمدیہ میں اور مومن بن جائے تو اس کا مقام اور کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, یہ ہمیں اور آپ کو سننا. تو کہا ما غرک بربک الکریم, ایسے کرم والے رب کی عبادت سے کون سی چیز تجھے. جب یہ سب دین کی باتیں اور نماز روزے کی بات ہوتی ہے, بہت سے لوگ سوچتے کہ بھائی ان لوگوں کو اس کے علاوہ اور کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے؟ نہیں, بات ایسی ہے. دیکھیے, اردو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اسی ہندوستان کے آزادی کے پہلے کے, اکبر الہ آبادی, بڑی نصیحت بھی کرتے تھے, شاعری کم ہوتی تھی نصیحت زیادہ ہوتی تھی. تو وہ اپنے بیٹے کو اس زمانے میں آکسفورڈ بھیج کر پڑھائے تھے. زیادہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں پڑھائی سے, تعلیم سے, ان سب چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نہ اسلام اس کا مخالف ہے, نہ ہم اور آپ اس کے مخالف ہیں, کسی مسلمان کو بھی اس کا مخالف نہیں ہو. تعلیم حاصل کرنا, نوکری کرنا, بڑے بڑے جگہوں پہ پہنچنا, یہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. تو اکبر الہ آبادی گرچہ کے بڑے دیندار اور ساری چیزیں تھی, پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو, وہ بھی اس زمانے میں, آج کوئی مشکل چیز نہیں ہے, اس زمانے میں بہت بڑی مشکل چیز تھی, وہ بھی ایک مسلمان اور آکسفورڈ جا کے پڑھے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا تھا, یہاں کا ماحول کیا تھا, یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس زمانے میں خط لکھا، شاعر تھے تو انہوں نے شاعری میں ہی خط لکھا. کیا لکھا انہوں نے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھولو. شوق سے پڑھو گا، اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے. کالج کی تعلیم حاصل کرنا، اسکول کی تعلیم حاصل کرنا، دینی دنیاوی تعلیم، اسلام اسے منع نہیں کرتا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو. یعنی جاؤ دنیا کی سیر کرو، جھولے جھولو، سب کچھ کرو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن یہ سخن بندے عاجز کر رہے یاد، سخن یعنی میری بات، اس بندے عاجز کی، یعنی میں جیسے عاجز بندے کی بات تمہیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. وہ کون سی بات؟ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کہیں بھی رہو اللہ کو نہ بھولو. بس انسان کہیں بھی رہے تو اس کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ کی یاد میں رہے. بس یہی ہے عبادت اصل چیز، کہ انسان کہیں بھی ہو تو اپنی حقیقت نہ بھولے کہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو بیٹا بھی ویسا ہی رہا. آخر میں جب وہ ڈگری لے کر واپس آیا تو ایک فیملی کی طرف سے ایک سمجھیے کہ گیٹ ٹوگیدر ہوا، پورے رشتے دار آئے کہ بھائی بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے تو کچھ تحفے تحائف سب لے کر آیا، کوئی ڈکشنری لایا، کچھ لایا. لیکن اکبر الہ آبادی جو ہے اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا بال خرید کے لایا، سمجھے فٹ بال رہا ہوگا یا جو بھی، ایک بال بڑا سا خرید. اب سارے لوگ جب دیکھے تو پورے لوگ ان کو کہے کہ اکبر صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، عقل خراب ہو گئی، اس لیے آکسفورڈ سے پڑھنے والے بیٹے کو گیند جو ہے تحفے میں دے رہے ہیں، بال جو ہے تحفے میں دے رہے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ کوئی ڈکشنری دیتے یا کچھ لا کی کتاب دیتے یا یہ دیتے وہ دیتے. اکبر الہ آبادی سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمائے کہ دیکھو میں آج آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نصیحت یہ کہ یہ بچے سے پوچھئے جب یہ چھوٹا تھا اور میں اس کو اسکول لے جایا کرتا تھا ہاتھ پکڑا کے تو سامنے راستے میں ایک کھلونے کی دکان تھی، جب یہ دکان کے پاس پہنچتا تو ہمیشہ کہتا مجھے یہ کھلونا چاہیے، وہ کھلونا چاہیے، اور خاص کر ایک بال تھا جو اس کو بہت پسند تھا تو ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے یہ بال چاہیے. میں کہتا تھا کہ تم پڑھ لو، میں تم کو ضرور دوں گا. یعنی کھیل کی طرف اس کا زیادہ توجہ تھا تو میں اس کو پڑھائی کی طرف راغب کر رہا تھا. پوچھئے کہ بچے کو اس وقت جب میں بال خرید کے نہیں دیا تو رونے لگا، تو میں سوچا کہ آج یہ بال دے دوں تاکہ خوش ہو جائے. لیکن آج یہ بچہ خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ آج اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہے یہ بال تحفہ میں دینے سے. تو لوگوں میں آپ کو ایک نصیحت دے رہا ہوں کہ بچپن کی خواہش جوانی میں شرمندہ کر رہی ہے، تو لہذا آپ دنیا میں کوئی خواہش نہ لگائیں جو آخرت میں شرمندہ کرے. انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنا، کھیلنا، کودنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اسلام کہا کہ اپنا دل لگاؤ، تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے کس لیے پیدا کیا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو باغ میں بھی دیکھے گا، سیر سپاٹے میں بھی دیکھے گا، مسجد میں بھی دیکھے گا. لیکن آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی دیکھتا ہے، بازار میں نہیں دیکھتا ہے، دوسری جگہ نہیں دیکھتا ہے، روزی کمانے میں نہیں دیکھتا. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں، اللہ سب جگہ دیکھتا ہے. تو کہا کہ اے انسان تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے لوگ خوش تھے، تو رو رہا تھا، اب ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو خوش جائے لیکن لوگ تیرے لیے آنسو، تیری وجہ سے لوگ آنسو نہ بہائیں، لوگ تیرے لیے آنسو بہائیں. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اسی لیے رکھی، بڑی آسان چیز ہے. دیکھیے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، کتنے لوگ ہیں گے جن کو یاد کیا جاتا ہے، کیسے یاد کیا جاتا ہے، کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے خدمات اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کر آج بھی ہم یاد کرتے ہیں. گورنمنٹ یاد کرتی وہ مت یاد کیجیے آپ، وہ تو وہ اپنا وقت میں آتے ہیں، ٹائم ٹیبل کہتے ہیں. وہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، دلوں میں ان کے لیے جگہ ہوتی ہے اور دل سے ان کے لیے دعائیں دی جاتی ہیں، نام آتے ہی سب سے پہلے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں، ایسی یاد آئے ایسے یاد کیے جائیں، یہ زندگی گزارے. کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ موت آ کے زندگی ختم نہیں ہو جاتی کہ چلو اس کے بعد ختم ہو گیا. دنیا کی دوسری قوموں کا خیال ہے کہ ہماری روح جو ہے اچھے کام کریں گے تو اچھے، جانوروں میں برے کام کریں گے تو برے. نہیں، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، یہ بات ہے، حساب و کتاب ہر چیز کا. یہ جو نعمت دنیا میں اللہ نے زندگی دی، دولت دی، صحت دی، ایک ایک نعمت دی، یہ سب کا حساب اس کے بعد. اور ان سبوں کا اصل بدلہ آخرت میں ہے، دنیا میں کوئی بدلہ نہیں. دنیا میں جو مل رہا ہے یہ سب معمولی ہے، یہ سب معمولی ہے، اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک ایک چیز انسان دیکھیے. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا، بنو عباسیہ کا خلیفہ عباسیہ، جو خلافت گزری ہے بنو امیہ، خلفائے راشدین کے بعد یہ سب خلافتیں آئی. تو وہ اپنے دربار میں ہمیشہ ایک عالم کو رکھتے تھے نصیحت کرنے کے لیے. تو اتفاق سے ایک بار ان کا نام جو تھا ابن سماک رحمتہ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے تو بادشاہ کو پیاس لگی. سوچ کر دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسی بڑی بڑی نصیحتیں نکال لیتے. تو بادشاہ کو پیاس لگی تو پانی منگایا. اب خادم بڑے احتشام اور یہ بادشاہ ہے تو پھر کیا پوچھنا ہے، معمولی ہم لوگ کسی کے گھر گئے تو کتنے ٹرے میں رکھ کر گلاس ایسا، اور آج کل تو مت پوچھیے. انسان کی دیکھیے تو بڑے احتشام کے ساتھ پانی لایا گیا. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ تھوڑی دیر رک جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر آپ کی پیاس شدت سے بھری ہو، یعنی شدت سے آپ کو پیاس لگی ہو، اور یہ ایک گلاس پانی آپ سے روک لیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، پی لیجیے. بادشاہ نے پی لیا. اس کے بعد کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود بخود آپ کے جسم سے باہر نہ نکالے تو کچھ کہہ دیں. کہا تو پھر بیماری ہوگی اور میں اس کے علاج کے لیے آدھی سلطنت خرچ کروں گا. بادشاہوں کو کیا پوچھنا، مفت میں سلطنت آتی ہے. تو کہا جناب آپ کی پوری سلطنت کی قیمت اللہ کے دیے ہوئے مفت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، کہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے آدھی سلطنت اور اس کو بدن سے نہ نکالے تو اس کو نکالنے کے لیے آدھی سلطنت. تو آپ اپنی زندگی میں کیسی کیسی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، کتنے گلاس ٹھنڈے اور یہ اور وہ، اور کیسی کیسی دولتیں اور نعمتیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آپ اور کہاں سے لائیں گے حکومت؟ تو انسان کو زندگی ویسی گزارنی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ پانی مت پیجیے، آپ کھانا مت کھائیے، آپ کپڑے نہ پہنیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ سب انسان کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. صرف ایک جملے میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کو پا لینا ہے، اللہ کو راضی کر لینا، یہ مقصد ہے، ورنہ یہ سب مقصد نہیں. یہ سب حاصل کر کے اس کا شکر ادا کر، اس کو راضی، یہ مقصد ہے، مقصد یہ نہیں ہے. لہذا دلوں کو تھوڑا سا بدلنا ہے، تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے کہ مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، پرپس آف لائف جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے مقصد نہیں، یہ سب ضرورت ہے انسان. لیکن انسان اسی کو جب اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتا ہے نا، تو شاکرہ کے بجائے شاکر کے بجائے ناشکر ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی سی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو کامیاب بنائے. جس طرح ہر مسافر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا سفر کامیاب ہو، خواہ وہ کوئی بھی سفر ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، رشتہ داروں سے ملنے کا ہو، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی پوری ہے جو سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی کامیاب بنائے. جس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وجود ملائے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مقصد میں جتنی چیزیں آڑے آنے والی ہوں، خواہ نفس ہو، شیطان ہو، وسوسے ہو، اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم انسان ہیں، زندگی میں بہت سی پریشانیاں، رکاوٹیں، بیماریاں، یہ سب آتی رہتی ہیں. اے اللہ ان سبوں کو حل کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں. اے اللہ یہ سارے بندے اور بندیاں جن کو جو جو تکلیفیں ہیں سب کے دلوں کا حال میں نہیں جانتا, لیکن مولا کریم آپ جانتے ہیں. آپ کریم ہیں, سب پر کرم فرمائیے. آپ رحیم ہیں, سب پر رحم فرمائیے. آپ غفار ہیں, بخشنے والے ہیں, توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اے اللہ سب پر کرم فرمائیے, رحم فرمائیے, بخشش فرمائیے اور ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے ایمان کی حالت میں رکھیے, اور جب اپنے پاس بلائیے تو بھی ایمان کی حالت میں بلائیے. اے اللہ زندگی میں سکون, یہ دل تیرا شکر کرنے والا بنائیے, یہ زبان تیرا ذکر کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہم سے بہتر یا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ بھی عبادت ہی ہیں, اے اللہ اس میں بھی ہم کو کامل بنائیے. اے اللہ جو رشتہ دار, دوست احباب, پڑوسی, ان سب کے بھی حقوق ہیں, اے اللہ اس میں بھی ہم سب کو کامل بنائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.